बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह जुहा की आयात की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये नशियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehar.tv.ir। सामीन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे। खबरों के बाद हालात हाजरा के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाविये निगाह पेश किया जाएगा। फिर आप समात फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद पेश किया जाएगा। फिर प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समात फरमाएंगे और आखिर में आज की मखसूस दुआ और उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समात फरमाइए बाज अहम खबरों की सुर्खियां। हौज़ इल्मिया कुम में अफगान शिया बिरादरी के कत्लेआम के खिलाफ मुजाहरा। शिया सुन्नी दोनों एक ही गुलिस्तान के फूल हैं, अफगानिस्तान की शिया कौंसिल का बयान। और हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। ईरान के मुकद्दस शहर कुम के उलमा और दीनी तलबा ने अफगान अवाम की हिमायत में इज्तिमा किया और अफगानिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना बम धमाकों की शदीद मजम्मत की। अफगानिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत और अफगान अवाम की हिमायत में हौज़ इल्मिया कुम के तलबा ने इतवार के रोज़ मदरसे फैजिया में इज्तिमा किया और अफगानिस्तान में तमाम अकवाम व मजाहिब के पैरुओं को तहफ़ फराहम किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान अवाम की हिमायत और उनसे इजहार हमदर्दी के लिए किए जाने वाले इस इज्तिमा में हौज़ इल्मिया कुम के मुख्तलिफ असातिज़ा और उलमाए किराम मिन जुमला हौज़ाए इल्मिया और दीनी मदारिस के सरबराह आयतुल्ला अली रज़ा आराफ़ी और फ़ुकहा मुज्तहिदीन की कौंसिल के प्रेजाइडिंग कमेटी के रुकन आयतुल्ला सैद अहमद खातमी नीज ईरानी और गैर मुल्की तलबा भी शरीक हुए। मुजाहरीन ने अपने हाथों में ऐसे प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों की मसाजिद में किए जाने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत और इसी तरह मजलूम और निहत्थे अफगान अवाम की हिमायत और उनको तहफ़ फराहम किए जाने के बारे में मुतालबात दर्ज थे। ईरान की मुसल्ला अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाखरी का दौरे पाकिस्तान। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन के बारे में ताज़ा इत्तेफाक राय पर मुंतज हुआ है। जनरल मोहम्मद बाखरी ने पाकिस्तान के आला सियासी और फौजी अहदेदारों के साथ मुलाकातों और दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले इत्तेफाक राय की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि उनके हालिया दौरे में दहशतगर्दी के मुकाबले की गरज से इंटेलिजेंस ताउन में इजाफे के अलावा मुश्तरका बहरी मशकों पर भी इत्तेफाक किया गया। انہوں نے بتایا کہ 2 سال پہلے شروع کی جانے والی ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں میں پاکستانی بحریہ کے جہاز بھی حصہ لیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے دورے پاکستان کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ کے مطابق پاکستان کو عالم اسلام میں اور اسی طرح طویل مشترکہ سرحدوں کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ خطے کے حساس حالات کی روشنی میں بھی ایران اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات کی تقویت انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ضرورت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی ضرورت کے تناظر میں حالیہ برسوں کے دوران ایران اور پاکستان کی بحریہ کے دستوں کی آمد و رفت اور خیر سگالی کے دوروں میں اضافہ ہوا ہے، جو خطے کی سلامتی اور استحکام نیز باہمی روابط کے فروغ کے حوالے سے خطے کی 2 اہم بحری قوتوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی علامت ہے۔ ایران بحری تعاون کے فروغ کی غرض سے ہندوستان، چین اور روس سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطے مضبوط بنا رہا ہے۔ ایرانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن خیر سگالی دورے پر عمان کی بندرگاہ سلالہ پہنچ گیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے بتایا ہے کہ کھلے سمندروں میں ایران کے مواصلتی راستوں اور جہازرانی کا تحفظ ایسے بحری مشن بھیجنے کا اہم ترین مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ کا اسکواڈرن امن، دوستی اور سلامتی کے پیغام لے کر عمان کی سلالہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، اور اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان بحری اور فوجی تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ افغانستان کی شیعہ علماء کونسل نے طالبان سے افغان عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان نے قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں نمازیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے سیکورٹی عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملکی سلامتی اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی مراکز کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ شیعہ مساجد پر حملوں کے پیچھے عالمی اور علاقائی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ کار فرما ہے، اور اس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی، پھیلاؤ اور امن و امان کی صورتحال کو مخدوش ظاہر کرنا ہے، لیکن معاملات میں بھی افغانستان کے حکمرانوں کی حیثیت سے ہم وطنوں کے تحفظ کے حوالے سے طالبان کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان کے بیان میں کہا گیا کہ شیعہ نمازیوں کے قتل عام کے بعد اہل سنت بھائیوں کی بڑی تعداد نے دل کھول کر خون کے عطیات دیے، اور بعض اہل سنت بھائیوں کو شہداء کے جنازوں پر شیعوں سے زیادہ دلسوز طریقے سے روتے دیکھا گیا۔ بنابراین کوئی بھی ظالم دشمن اور انٹیلیجنس سازش ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں اگرچہ عزادار ہیں۔ ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم کی پاکستانی شاخ نے پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں انکوائری کی درخواست دائر کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے پینڈورا پیپرز کے معاملے میں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں وفاق حکومت، قومی احتساب بیورو، فیڈرل بورڈ آف رینیو اور اسٹیٹ بینک کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے آف شور اثاثے منجمد کرنے، نیز انہیں 3 ماہ کے اندر اثاثوں کی منتقلی کے ثبوت فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق گھریلو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ خبروں کے مطابق اتوار کو بھی ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یوں قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 105.84 روپے ہو گئی۔ پچھلے 4 روز سے ایندھن کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے پیر تک مسلسل 7 روز تک ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، تاہم 2 دن کے سکون کے بعد پیٹرولیم مصنوعات میں دوبارہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر صہیونی حکومت کے 4 قیدیوں کی تصویر وائرل کرتے ہوئے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ اسرائیل کے فوجی قیدیوں کو صرف تحریک مزاحمت کی شرطیں پورے کیے جانے کی صورت میں ہی رہا کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، صہیونی فوجی قیدیوں کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت حماس کی شرطوں کو پورا کر کے ہی قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ طے کر سکتی ہے۔ دنی اسنا فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے ایک رکن اور فلسطینی رہنما خلیل الحیہ نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ صہیونی دشمن کے رویے اور فلسطینی قیدیوں، خاص طور سے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدیوں پر ظلم و تشدد روا رکھنے اور ان قیدیوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ یورپ امریکہ کے علیحدہ ہو جانے کے بعد اگرچہ بظاہر جامع ایٹمی معاہدے میں باقی رہا، مگر اس نے اپنے طے شدہ فرائض کے مطابق کوئی بھی مؤثر قدم نہیں اٹھایا ہے۔ یہ بات ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے کہی۔ ایران اور آسٹریا کے مابین سیاسی مذاکرات کا پانچواں دور تہران میں منعقد ہوا، جس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری اور آسٹریا کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل پیٹر لاؤنسکی نے اپنے اپنے ملکوں کے وفود کی قیادت کی۔ اس ملاقات میں ایران کے نائب وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے طولانی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اسے قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراق میں سد دھڑے کے رہنما نے حالیہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق کی پارلیمنٹ میں سد دھڑا سب سے بڑا پارلیمانی دھڑا اور وہ عراق میں حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ، جو اردو سحر ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک واقعات کا حسب معمول مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ گفتگو کا سیگمنٹ بھی آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح شامل رہے گا، لیکن آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات کیا ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
ایران پاکستان دفاعی سیکیورٹی اور سیاسی تعاون، برطانیہ کالے دھن اور منی لانڈرنگ کا عالمی مرکز، افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں میں اضافہ۔
جی ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل آپ نے موضوعات ملاحظہ کیے، اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اور وہاں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے تہران سے سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب۔ اس کے یہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ایران اور پاکستان کے درمیان دفاعی سیکیورٹی اور سیاسی ڈپلومیسی کا سلسلہ اب تیز ہو گیا ہے۔ ایران کے دو وفود نے بیک وقت پاکستان کا دورہ کیا ہے، ایک وقت ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کی قیادت میں پاکستان گیا، جبکہ دوسرا وفد ایران کے پارلیمنٹ کا ایک وفد تھا جو پہلے سے وہاں موجود تھا اور مختلف امور پر پاکستانی حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جو دفاعی، سیکیورٹی اور سیاسی تعاون کا ارتقا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور ان دونوں وفود کے پاکستان کے دورے کے نتائج سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، ہمارے ساتھیوں نے ایک مختصر سی رپورٹ اس بارے میں تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
گزشتہ ہفتے ایران کے دو اعلیٰ سطحی فوجی اور پارلیمانی وفود نے ہمسایہ اور برادر ملک پاکستان کا دورہ کیا۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقر کی قیادت میں اعلیٰ سطحی عسکری وفد گزشتہ منگل کو اپنے پاکستانی ہم منصب جنرل قمر جاوید باجوہ کی دعوت پر اسلام آباد پہنچا تھا اور اپنا چار روزہ دورہ مکمل کر کے ہفتے کو تہران واپس آ گیا۔ ایران کا ایک پارلیمانی وفد پاک ایران پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ احمد امیر آبادی کی قیادت میں پہلے پاکستان میں موجود تھا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے مختلف میدانوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لینا تھا۔ ایران اور پاکستان نے مشترکہ بحری مشقوں کے انعقاد سمیت دفاع اور سیکیورٹی کے مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر اتفاق کیا ہے، جبکہ مشترکہ سرحدوں کو مکمل محفوظ بنانے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ دونوں ممالک باہمی تجارت و اقتصادی لین دین کے فروغ اور گیس پائپ لائن منصوبے سمیت طے شدہ معاہدوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو بھی دور کرنے پر متفق دکھائی دیتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ کے بقول رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ کے مطابق پاکستان عالم اسلام کے ایک اہم ملک اور دیرینہ عوامی رشتوں کے تناظر میں ایران کی حکومت اور مسلح افواج کی نظر میں خاص پوزیشن کا حامل ہے۔ ایران کے فوجی اور پارلیمانی وفد کے دورے پاکستان کو بلا شبہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی اور سیاسی اور پارلیمانی تعلقات کی تقویت کے حوالے سے تہران اور اسلام آباد کے عزم کا آئینہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کی حالیہ تبدیلیوں نے بھی علاقائی فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کی ضرورت مزید اجاگر کر دی ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ علاقے کے ملکوں کے درمیان فوجی، سیکیورٹی اور سیاسی ہم آہنگی کے ذریعے خطے میں بیرونی قوتوں کی واپسی کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے۔ ایران اپنے ہمسایہ ملکوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور دفاعی اور سیکیورٹی کے میدان میں اپنے پڑوسی ملکوں کی مدد کے لیے اپنی آمادگی کا کئی بار اعلان کر چکا ہے۔
ایران کے فوجی اور پارلیمانی وفود کے دورے پاکستان کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ دنیا بھر میں خاص طور سے اسلامی ملکوں اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک کو امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک ہمیشہ مختلف طرح کے الزامات کا نشانہ بناتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان ملکوں میں شفافیت نہیں پائی جاتی، اور خاص طور سے مالی بدعنوانیوں کے حوالے سے یہ ممالک جو ہیں وہ انتہائی نچلے درجے پر ان کو عالمی سطح پر ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اس وقت برطانیہ دنیا میں کالے دھن اور منی لانڈرنگ کا مرکز ہے، یعنی دنیا بھر سے چوری ہونے والا پیسہ یا غیر قانونی طور پر منتقل کیا جانے والا پیسہ برطانیہ منتقل ہوتا ہے، اور لندن حکومت اور خود لندن جو ہے وہ اس کا ایک اہم ترین فصیل، بلکہ ایک اس کو سیف کرنے والا جو ہے، یوں کہیے کہ جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعے کو افغانستان کے شہر قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں تین خودکش حملہ آوروں نے بیک وقت دھماکے کیے، جس کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری اگرچہ تاخیر کے ساتھ مگر دہشت گرد گروہ داعش ہی نے قبول کی۔ مجموعی طور پر افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد شیعہ مسلمانوں کے خلاف یہ دوسرا بڑا حملہ تھا، جبکہ مجموعی طور پر افغانستان میں کیا جانے والا یہ چوتھا دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اس حوالے سے دنیا بھر سے مذمت کے پیغامات جاری کیے گئے۔ کیا واقعی میں صرف داعش دہشت گرد گروہ اس میں جو براہ راست ملوث دکھائی دے رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے کہ یا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے پس پردہ عوامل کچھ اور ہیں، اور کچھ وہ قوتیں ہیں کہ جو افغانستان کی صورتحال سے ایک بار پھر اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور انہیں اس ملک کے شیعہ مسلمان ایک تازہ اور آسان ہدف ہمیشہ کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے گزشتہ دنوں داعش کی موجودگی کے حوالے سے افغانستان میں گہری تشویش کا اظہار کیا اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ داعش وہاں سے سینٹرل ایشین ریاستوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خود داعش کی جانب سے ایک بیان ان کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے جس میں آسان ہدف کے طور پر انہوں نے ایک بار پھر عراق سے لے کر افغانستان تک شیعہ مسلمانوں کو ہدف بنانے کا کی بات کہی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں ہدف بنائیں گے۔ داعش کا خراسان چیپٹر ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب۔ گلشن صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔
گلشن صاحب دیکھیے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کئی طرح کے رد عمل خود افغانستان سے آئے ہیں۔ افغانستان کے جو حوالے سے یہ جو واقعات پیش آئے، خاص طور سے یکے بعد دیگرے دو ہفتوں کے دوران جو ہے مسلسل دو شیعہ مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر خود افغانستان سے آنے والا جو رد عمل ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ سابق افغانستان کے سیکورٹی چیف ہیں نبیل، رحمت اللہ نبیل صاحب کا جو ہے وہ رد عمل سامنے، ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سیکورٹی کی ذمہ داری طالبان تنہا انجام نہیں دے سکتے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں مظہر تعزیت پیش کرنا چاہوں گا، بہت بڑے یہ دو واقعات ہوئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ سیکورٹی کی ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ طالبان اس وقت اقتدار میں ہیں، حکومت ان کے پاس ہے اور ان کا اپنا کہنا بھی یہ ہے کہ داعش جو ہیں وہ کوئی بڑی قوت نہیں ہے افغانستان میں، ہم آسانی کے ساتھ ان پر قبضہ کر لیں، کنٹرول کر لیں گے اور ان کے آگے روک لگا دیں گے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں دہشت گردانہ سرگرمیاں ان کو ختم کر دیں گے۔ تو چونکہ طالبان کی طرف سے اس طرح کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ طالبان کی ذمہ داری ہے اب جب تک یہ عبوری حکومت قائم ہے افغانستان میں طالبان کی، تو ظاہر ہے کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے افغانستان میں سیکیورٹی کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ طالبان کی ذمہ داری ہے۔ اب چاہے طالبان کی طرف سے کہا جائے یا دوسروں کی طرف سے کہا جائے، لیکن ذمہ داری سے طالبان جو ہیں وہ اپنا وہ
پہلو تہی نہیں کر سکتے
ہیں۔ اس وقت حکومت ان کے پاس ہے، اگر وہ چند دنوں کے اندر اندر پورے افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ افغانستان پر جو انہوں نے حکومت حاصل کی ہے، اقتدار حاصل کیا ہے، یہ کوئی عوام کے ووٹوں سے تو نہیں کیا ہے، انتخابات نہیں ہوئے تھے افغانستان میں کہ جس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے ہوں، بلکہ انہوں نے زور اور طاقت کے بل بوتے پر اور حملہ کر کے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے دوسرے علاقے کے جتنے ممالک ہیں ان کے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے، افغان عوام کے مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو وہاں پر حکومت بنائی ہے وہ وسیع البنیاد حکومت نہیں ہے، اس میں سارے دھڑے شامل نہیں ہیں، سارے گروہ شامل نہیں ہیں، ساری سیاسی جماعتیں یا سارے مذاہب اقوام جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے من پسند افراد جو ہیں ان کے ذریعے حکومت قائم کی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسرے سارے مبصرین کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امن کی ذمہ داری جب تک ان کی عبوری حکومت وہاں پر ہے طالبان کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔
عظیم صاحب زواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور جہالت اس کی دشمن ہوتی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ظلم ایک ایسا مفہوم ہے جو نہ صرف شرعی لحاظ سے بلکہ عقلی اعتبار سے بھی قابل مذمت ہے، اس لیے کہ اگر ایک شخص کو سرعام بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ ہر وہ انسان کے جو صاحب عقل ہوگا اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت پائی جائے گی تو اگرچہ ظاہری اعتبار سے نہ صحیح مگر دل سے اس امر کی ضرور ملامت کرے گا، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو خود اس کا ضمیر اس کی ملامت کرے گا۔ ظالم کی تین علامتیں ہیں، اپنے سے بالا تر پر معصیت کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اپنے سے کم تر پر غلبہ اور قہر کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ظالم قوم کی حمایت کرتا ہے۔ ظلم کے معنی حق سے تجاوز کرنے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں، چاہے وہ حد شکنی کسی بھی طرح کی ہو، اور عقلی لحاظ سے خداوند عالم کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول و ضوابط کو کہ جو موجودات کے تکامل کے لیے ہیں ان سے انحراف بھی ظلم شمار ہوتا ہے۔ ظلم کے مقابلے میں عدل اور انصاف ہے کہ جس کے معنی ہیں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا یا ہر شے کو اس کا حق ادا کر دینا۔ یہ بات مسلم ہے کہ ظلم کسی بھی اعتبار سے قابل ستائش اور اچھا نہیں، مگر بحث یہ ہے کہ کون ظلم کی زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ یوں تو ہر ایک ہی مدعی مخالف ظلم ہے، لیکن اگر تاریخ انسانیت پر غور کیا جائے اور خاص کر اسلامی نظریات پر غور کیا جائے تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام اور اس کے رہنماؤں نے جتنا ظلم کے خلاف آواز بلند کیا ہے اتنا کسی اور دین و مذہب میں یہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خداوند متعال کی طرف سے آنے والے رہنما کا کمال ہی یہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ ہی ظلم کو ایک لمحے کے لیے برداشت کیا، اس لیے کہ جو بھیجنے والا ہے اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا جب بھیجنے والا ہر نقص و عیب اور ظلم سے پاک و منزہ ہے تو اب اس کے نمائندے کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ظلم کریں گے تو بات پھر اس پر آ جائے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھیجے ہوئے ہادی و رہنما کو بھی ہر طرح کے عیب و نقص اور ظلم سے مبرہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ چونکہ ظلم ایک عیب ہے، لہذا الہی منصبدار وہی ہوگا جو ظلم سے پاک و پاکیزہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے الہی عہد کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ میرے لیے سعدان کی خاردار جھاڑی پر جاگ کر رات گزار دینا یا زنجیروں میں قید ہو کر کھینچا جانا اس امر سے زیادہ عزیز ہے کہ میں روز قیامت پروردگار اور اس کے رسول سے اس عالم میں ملاقات کروں کہ کسی پر ظلم کر چکا ہوں۔ لہٰذا یہ مسلم بات ہے کہ کبھی بھی حق والوں اور باطل کی پیروی کرنے والوں میں میل و ملاپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ حق پسند ظالم سے نفرت اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور اہل باطل ظلم کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں جبکہ وہ ظلم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح نور و ظلمت، علم و جہل، رات و دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ تمام چیزیں باہم جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عدل و انصاف، حق و حقیقت اور باطل پرست کے نمائندے بھی آپس میں کبھی اتفاق نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان والو، جو شخص دیکھے کہ ظلم و تعدی پر عمل اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور دل سے اس کا انکار کر دے تو گویا وہ محفوظ رہ گیا اور بری ہو گیا، اور اگر زبان سے انکار کر دے تو اجر کا حقدار بھی ہو گیا، کہ یہ قلبی انکار سے بہتر صورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص تلوار کے ذریعے اس کی روک تھام کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ظالمین کی بات پست ہو جائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا ہے اور اس کے دل میں یقین کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس رضوی صاحب شہر اعظم گڑھ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان اور ولادت حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہا اور ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر پروگرام سنے، بہت پسند آیا اور بہترین معلومات پر مشتمل تھا، دینی تعلیمات سے آشنائی ہوئی۔ ویسے تمام پروگرام نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں، خدا سے دعا ہے کہ آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترم حسن عباس رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک بہت ہی کنجوس آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ غریبوں بلکہ فقیروں جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ بس سکے سکے اکٹھے کرتا رہے۔ اس کے پاس پیسے خرچ نہ کرنے کا بہانہ یہ تھا کہ میں غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ اس کنجوس آدمی کے بیوی بچے بھی اس سے بہت تنگ تھے اور بڑی تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ وہ جتنا بھی اس سے التماس کرتے اور کہتے کہ بھائی کچھ ہمارے آرام و آسائش کی بھی فکر کرو، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ رات دن اس کا بس ایک ہی کام تھا، پیسے پہ پیسہ جمع کرنا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک رات ہوا یوں کہ آدھی رات کو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اسے دیکھ لیا کہ باپ بڑی خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر گیا ہے، وہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کنجوس آدمی اپنے گھر کے پیچھے ایک ویرانے میں گیا اور پہلے رک کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور لگا زمین کھودنے۔ اس نے زمین سے کوزہ نکالا، پھر اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس میں ڈالے اور ڈھکن سے ڈھک کر دوبارہ اسے زمین میں دبا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ اس کا بیٹا ایک کونے میں چھپا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اسے باپ کے پیسوں کا پتہ چل ہی گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ارے کنجوس اور دنیا کے لالچی، اپنے پیسے اس ویرانے میں لا کر چھپاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، آج تو کچھ کمایا ہی نہیں۔ میری ماں بیچاری تو اکثر بھوکھی رہتی ہے، حالانکہ تم اپنے پیسے یہاں چھپاتے ہو اور تمہارے بیوی بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ بڑی تیزی سے گھر واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے سو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں باپ بھی گھر واپس آ گیا اور جا کر سو گیا۔ بیٹے نے جب دیکھا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ اٹھا اور چپکے چپکے گھر سے باہر نکلا، تیزی سے وہاں گیا جہاں باپ نے پیسے چھپا رکھے تھے۔ اس نے زمین سے پیسوں کا کوزہ نکالا، اس کی جگہ ایک پتھر رکھ کر مٹی پہلے کی طرح برابر کر دی اور کوزہ لے کر گھر آ گیا۔ اس رات کے بعد سے بیٹے نے جو پیسہ سونا اور چاندی تھا اسے اڑانا شروع کر دیا، تھوڑا بہت گھر میں بھی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے باپ کو ضرور پتہ چل جائے گا، لہذا اس نے سوچا کہ ایک دو دن میں جتنے پیسے ہیں سب خرچ کر دیے جائیں۔ اس نے کچھ پیسوں سے قالین، برتن اور دوسری گھریلو اشیاء خریدیں اور کچھ پیسے اپنی ماں کو دے دیے، اور کچھ پیسوں سے اپنی ماں، بہن بھائیوں کے لیے کپڑے خریدے، اور ہاں اپنے باپ کے لیے بھی نئے کپڑے خریدے۔ باپ کو کیا پتا، وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ بیٹے نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے اور اس کی آمدنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ روزانہ لذیذ سے لذیذ کھانے کھاتا اور بڑا خوش ہوتا۔ اسے کیا خبر تھی یہ اسی کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے، بیٹے نے سارے پیسے خرچ کر ڈالے۔ آخر کار ایک رات کنجوس آدمی پھر اپنی جگہ پر گیا اور کوزہ نہ پایا تو سمجھ گیا کہ قصہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے، وہ واپس گھر کی طرف پلٹا۔ جب کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے بستر پر نیم دراز ہے، گویا وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ باپ واپس آئے گا اور چیخو پکار مچے گی۔ بڑے سکون سے باپ کی چیخو پکار سنتا رہا۔ اس کنجوس آدمی نے بھی کافی شور شرابہ کیا مگر کچھ نہ ہوا، کیونکہ پیسے تو سب خرچ ہو چکے تھے۔ رات تو گزر گئی، اگلی صبح بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جان اتنا پریشان نہ ہوں اور خود کو اذیت نہ پہنچائیں، ان چند دنوں میں آپ کے پیسے جو میں نے خرچ کر ڈالے تو کیا ہوا؟ جو کھانے آپ نے ان دنوں کھائے کیا وہ لذیذ نہیں تھے؟ ہم نے تو آج تک کبھی ایسے کھانے نہیں کھائے تھے، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں اور پیسے کیوں کماتے ہیں؟ جب پیسے ہوں تو پھر گھر والے سختی کیوں اٹھائیں؟ میں نے اس کوزے کی جگہ ایک پتھر رکھ دیا تھا، آپ سمجھیں کہ وہ پتھر پیسوں سے بھرا کوزہ ہی ہے، کیونکہ آپ کا تو انہیں خرچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر اس پتھر اور پیسوں سے بھرے کوزے میں کوئی فرق نہیں۔ کنجوس آدمی جو اپنے پیسوں سے محروم ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی باتیں سننے کے بجائے آہوزاری کرنے لگا۔ بیٹے نے ایک بار پھر باپ سے کہا، ابا جان اگر آپ اسی طرح پیسے جمع کرتے رہے اور اسے خرچ نہیں کیا تو کسی وقت اگر مر گئے اور ان پیسوں کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کیا فائدہ؟ اور فرض کریں کہ اگر آپ کو اس بات کا موقع بھی ملا کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پیسے فلاں جگہ چھپا رکھے ہیں اور پھر آپ مر گئے، تو ان پیسوں کا خود آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کے مرنے کے بعد تو گھر والے جو چاہیں ان پیسوں پر کریں، بلکہ وہ پیسے ملنے پر خوشی بھی منائیں گے، کیونکہ آپ کی موت ان کے دولت مند بننے کا سبب بنی ہے۔ لہذا ابا جان کنجوسی چھوڑ دیں اور ہر کام حساب کتاب سے انجام دیں۔
اور اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرکے.
سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 مہر، 11 ربیع الاول اور 18 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ ربیع الاول سن 1293 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ، دانشور اور ماہر کتابیات الحاج شیخ آغا بزرگ تہرانی تہران میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم تہران میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے. نجف کی اعلیٰ دینی درس گاہ میں آخوند خراسانی اور الحاج میرزا حسین نوری جیسے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد تک پہنچے. اس کے بعد شیخ آغا بزرگ تہرانی اسلام سے متعلق کتابیات کی ایک سب سے بڑی انسائیکلوپیڈیا کی ترتیب کے لیے تحقیق و مطالعے میں مشغول ہو گئے، جس کے لیے طویل سفر طے کر کے ایران، عراق، مصر، شام، حجاز، فلسطین اور دیگر ممالک کے کتب خانوں میں جا کر تحقیقات انجام دیں اور الزریعہ الی تصانیف الشیعہ نامی کتاب لکھنے میں، جو 26 جلدوں پر مشتمل ہے، کامیاب ہو گئے. آغا بزرگ تہرانی متعدد سفر کرنے اور طویل بیماری کے باعث نجف اشرف میں سن 1389 ہجری قمری میں انتقال کر گئے. انہیں ان کی وصیت کے مطابق نجف میں ہی ان کے کتب خانے میں سپرد خاک کیا گیا. اٹھارہ اکتوبر سن 1912 عیسوی کو اٹلی اور سلطنت عثمانیہ نے امن معاہدے پر دستخط کیے. اس معاہدے کے تحت عثمانیوں نے لیبیا کو اٹلی کے حوالے کر دیا. اطالوی فوجیوں نے اس معاہدے سے ایک سال پہلے لیبیا پر حملے شروع کر دیے تھے. ان حملوں کے دوران شروع میں عثمانی فوجیوں کو کامیابی ملی، لیکن آخرکار اطالوی فوجیوں نے لیبیا پر قبضہ کر لیا. سلطنت عثمانیہ کے خلاف بلقان کی پہلی جنگ شروع ہونے کی علامات ظاہر ہوتے ہی عثمانی حکومت اٹلی کے ساتھ صلح کرنے اور لیبیا کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی. لیبیا کے عوام نے قابض اطالویوں کے ساتھ برسوں جنگ کی، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد لیبیا نے سن 1951 میں آزادی حاصل کی. اٹھارہ اکتوبر سن 1922 عیسوی کو ریڈیو بی بی سی کا قیام عمل میں آیا. شروع میں یہ ریڈیو پرائیویٹ تھا، لیکن 1927 میں اس پر حکومت کا کنٹرول ہو گیا اور سرکاری ریڈیو میں تبدیل ہو گیا. سن 1936 سے بی بی سی نے ٹی وی نشریات کا بھی آغاز کیا. دنیا کی مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کرنے والے ادارے بی بی سی کا بجٹ برطانوی حکومت فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ بی بی سی اپنی غیر جانبداری کا دعوے دار رہا ہے، لیکن گزشتہ 50 سال سے زیادہ عرصے میں اس نے ہمیشہ برطانوی حکومت کے تشہیراتی وسیلے کے طور پر عمل کیا ہے اور دیگر ممالک کے اندرونی امور میں برطانیہ اور اس کے حلیفوں کی مداخلت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ علاوہ ازیں بی بی سی نے یک طرفہ خبریں اور رپورٹیں نشر کر کے تیسری دنیا کے ممالک میں برطانیہ کی سامراجیت اور مفاد پرستانہ پالیسیوں کا جواز پیش کیا ہے۔ گیارہ ربیع الاول سن 1354 ہجری قمری کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید حسن صدر نے وفات پائی۔ وہ ان فقہ میں تھے جو جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور عراق کے شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے معروف اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ سید حسن صدر صدر الدین کے نام سے مشہور تھے اور فقہ، اصول فقہ، کلام، حکمت و حدیث میں خاص علم و مہارت رکھتے تھے۔ اٹھارہ اکتوبر سن 1931 عیسوی کو بلب کے موجد تھامس ایلوا ایڈیسن کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 11 فروری سن 1847 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈیسن نے کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ وسیع تجربات اور تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ انہوں نے نوجوانی میں کیمسٹری کی ایک لیبوریٹری قائم کی اور مختلف تجربات کیے۔ ایڈیسن نے متعدد ایجادات کی جن میں بلب، گراموفون اور فونوگراف خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ چھبیس مہر سن 1359 ہجری شمسی کو اس وقت کے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر اعظم محمد علی رجائی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے اور اس اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران پر عراقی جارحیت کے بارے میں جامع تقریر کی۔ انہوں نے عالمی مسائل، خصوصاً فلسطین پر صہیونی حکومت کے قبضے اور دنیا میں سامراجی سازشوں کے بارے میں اہم نکات اجاگر کیے۔ اس تقریر کے بعد حکومت امریکہ کے نمائندوں نے شہید رجائی سے ملاقات کی خواہش کی، لیکن انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے مظالم اور اس کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے حکومت امریکہ کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برأ النسم لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم الراحمين.